الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم اور برادران عزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ کافی عرصے سے میں سورہ حجرات کی آیتوں کی کچھ تشریح آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا رہا ہوں اور یہ آخری اس سلسلے کی جو میں نے شروع کیا تھا اس کی آخری آیت ہے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حجرات میں مسلمانوں کی باہمی معاشرت کے چند اصول بیان فرمائے اور بہت سی چیزوں کو حرام قرار دیا، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، ایک دوسرے پر طعنے دینا، برے الفاظ سے کسی کو یاد کرنا اور غیبت کرنا، بدگمانی کرنا، تجسس کرنا، یعنی دوسرے کے عیوب تلاش کرنے کی فکر میں رہنا، ان سب چیزوں کو حرام قرار دیا۔ اس کے بعد یہ اس سلسلے کی آخری آیت ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا اور اس کے بعد تمہیں مختلف گروہوں یعنی قومیتوں اور قبائل میں تقسیم کیا، کسی کا تعلق کسی زبان اور نسل کے سلسلے سے ہے، کسی کا اور سلسلے سے ہے۔ قبیلے بھی اسی طرح پہلے زمانے میں ہوتے تھے، اب بھی بہت سے ہمارے علاقوں میں ہوتے ہیں، تو وہ مختلف قبیلے بھی بنائے، مختلف قومیتیں بھی بنائیں اور مختلف قبیلے بھی بنائے۔ لیکن فرمایا لتعارفوا، ان تمام قبیلوں اور تمام قومیتوں کا مقصد در حقیقت یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، یعنی یہ قومیتیں یا قبیلے یہ کسی شخص کی فضیلت یا دوسرے پر اس کی فوقیت جتانے کے لیے نہیں ہے، صرف اس لیے کہ پہچان ایک دوسرے کو پہچان لے کہ بھائی بعض اوقات ایک ہی جیسا نام ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اگر ایک ہی نام لیا جائے تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ پہچاننے میں دشواری ہوگی ان کو کہ کون سے قبیلے کس شخص کا نام لیا جا رہا ہے، تو اس کے ساتھ ایک نسبت لگا دی جاتی ہے کہ بھائی یہ فلاں قبیلے کا ہے یا فلاں قوم سے تعلق ہے۔ صرف پہچاننے کی حد تک ہم نے یہ قبیلے اور یہ قومیتیں رکھی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی شرافت کا اور فضیلت کا معیار نہیں ہے۔ کوئی شخص یہ سمجھنے لگے کہ میں فلاں زبان بولتا ہوں لہذا میں افضل ہوں، تو یہ تصور غلط ہے، بلکہ آخر میں یہ فرما دیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے درمیان سب سے زیادہ شریف اور عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ تقویٰ کا حامل ہو۔
www.10quran.com
وہ ہے شریف فضیلت والا، ورنہ صرف فلاں زبان بولتا ہوں اس واسطے میں دوسروں سے ممتاز ہوں، دوسروں سے زیادہ فضیلت رکھتا ہوں، زیادہ شرافت رکھتا ہوں، زیادہ عزت رکھتا ہوں، یہ تصور جاہلیت کا تصور ہے جس کو قرآن کریم نے اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرمایا۔ چنانچہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس لعرب فضل علی عجمی، کسی عرب آدمی کو عجمی آدمی پر کوئی فضیلت نہیں صرف عرب ہونے کی وجہ سے، کہ میں عرب ہوں لہذا میں ساری دنیا سے زیادہ فضیلت رکھتا ہوں، زیادہ شرافت رکھتا ہوں، زیادہ عزت رکھتا ہوں۔ یہ تصور حجت الوداع کے موقع پر آپ نے 124,000 صحابہ کرام کے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لأحمر علی اسود، اور نہ کسی گورے کو فضیلت حاصل ہے کالے پر۔ کوئی آدمی جیسے آج کل یہ نسل پرستی چل رہی ہے یہاں تک کہ مہذب ترین ملکوں کے اندر، جن کو مہذب ترین کہا جاتا ہے، امریکہ میں اصل باشندے وہاں کے کالے تھے اور باہر سے لوگ آ کر انہوں نے ان کے ساتھ ظلم و ستم کر کے بہت سے کی جو نسل ہی مٹا دی اور بہت سے جو باقی رہے وہ کالے ہیں، تو وہ کالوں کو وہ حقوق دینے کو تیار نہیں ہیں جو گوروں کو حاصل ہیں۔ بعض جگہ تو قوانین اس قسم کے ہیں اور بعض جگہ قوانین نہ ہوں لیکن تعامل اور معاملہ یہی ہے کہ گوروں کو جو مقام دیا جاتا ہے وہ کالوں کو نہیں دیا جاتا۔ رسول کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر پوری باشگاف الفاظ میں کہہ دیا کسی عرب کو فضیلت نہیں عجمی پر، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اس لحاظ سے عربوں کی ایک فضیلت ہے کہ قرآن ان کی زبان میں نازل ہوا، نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں تشریف لائے، اور جتنی احادیث جس کے ذریعے ہمیں دین پہنچا وہ سارا عربی، ساری عربی میں ہے، اس لحاظ سے ان کو ایک امتیاز تو بے شک حاصل ہے، لیکن وہ اس لیے نہیں کہ وہ عرب نسل سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ قرآن کے متبع ہیں، یا اس لیے کہ وہ نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین میں پیدا ہوئے ہیں، مبارک سرزمین میں پیدا ہوئے ہیں، اس لحاظ سے ہمیں عربوں سے محبت ہے۔ لیکن اگر معاملہ آ جائے فضیلت کا اور شرافت کا، تو ابو جہل بھی عرب تھا، ابو لہب بھی عرب تھا، لیکن قرآن نے نام لے کر اس کے اوپر لعنت کی، تبت یدا ابی لہب، صرف عربی نہیں تھا، رسول کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، لیکن آپ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر لعنت فرمائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ فضیلت کا معیار عرب ہونا نہیں ہے، کسی خاص قبیلے سے وابستہ ہونا نہیں ہے، قریش ہے مثلا، قریش کے فضیلے سے تھا، قریش کے قبیلے سے تھا ابو لہب بھی ابو جہل بھی، لیکن قریش کو اس وجہ سے فضیلت حاصل ہو کہ بھئی وہ اس قبیلے کے اندر پیدا ہو گیا ہے کوئی آدمی، اس سے کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوتی۔ فضیلت اگر ہوتی ہے تو تقویٰ سے ہوتی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو. دیکھنے میں خواہ کیسا بھی لگ رہا ہو, دیکھنے میں معمولی آدمی نظر آتا ہے, لیکن کیا پتا اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا تعلق ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا دل کس طرح جڑا ہوا ہے. تو اس واسطے یہ جملہ جو ہے نا, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, یہ اس سارے تکبر اور سارے فخر و ریاکاری کے تمام اسباب کو ملیا میٹ کر کے یہ فرمایا گیا کہ اپنے سے بہتر اس شخص کو سمجھو جو تم سے زیادہ متقی ہو. اب متقی ہونے کا تعلق جو ہوتا ہے نا وہ قلب سے. تقویٰ کس چیز کو کہتے ہیں؟ تقویٰ کے معنی یہ ہے کہ انسان کے دل میں یہ خلش پیدا ہو جائے اور یہ اس کا دل اس بات کی طرف متوجہ ہو جائے, اس کا وہ جائزہ لیتا رہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے رضا کے مطابق ہے یا نہیں. اس کا معنی ہے, یہ معنی ہے تقویٰ کے. تقویٰ کے لفظی معنی تو ہوتے ہیں ڈر, لیکن مراد یہ ہے کہ یہ آدمی کے دل میں یہ ڈر لگ جائے کہ میں جو زندگی گزار رہا ہوں اس میں کسی میرے کسی عمل سے, میرے کسی قول سے میرا مالک و خالق ناراض نہ ہو جائے. یہ فکر, اس کا نام تقویٰ ہے. کہ آدمی کوئی بات بول رہا ہے تو بولنے سے پہلے دماغ میں یہ تصور ہو کہ میری یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا مالک, میرا خالق میری اس بات سے ناراض ہو جائے کہ یہ جملہ تم نے کیوں بولا تھا. یا کسی عمل کے وقت میں آدمی کے دل میں یہ خلش اور یہ خوف پیدا ہو جائے کہ کہیں میرے اس عمل سے میرا مالک و خالق ناراض تو نہیں ہو جائے گا. اس کا نام تقویٰ ہے. اس میں اس ایک دو ڈر ہوتا ہے دوزخ کا, جہنم کا, اللہ کے عذاب کا. یہ بھی مطلوب ہے کہ آدمی اس سے ڈرے, لیکن ایک ڈر وہ ہوتا ہے کہ جو کسی کی عظمت کی وجہ سے ہوتا ہے, محبت کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی فرض کیجئے کہ ایک انسان کا باپ ہے تو وہ اپنے باپ کی, اس باپ نے کبھی اپنے بیٹے کو مارا تک نہیں, لیکن اگر انسان صحیح معنی میں انسان ہو تو وہ اپنے باپ کی عظمت اس کے دل میں ہوگی, اس کی محبت اس کے دل میں ہوگی, اور وہ سوچے گا کہ میرا باپ میرا اتنا بڑا محسن ہے, اس نے میں پال پوس کر کتنا بڑا کر دیا, تو میں کوئی ایسا کام نہ کروں جو ان کو ناگوار ہو. بس ناگواری کا خوف, یعنی اس کی طرف سے پتا ہے کہ اگر میں کوئی کام ایسا کیا جو اس سے وہ ناگوار ہو تو مجھے کوئی سزا بھی نہیں دیں گے, لیکن دل میں چونکہ عظمت ہے, محبت ہے, لہذا انسان اس بات کو اپنے ذہن نشین رکھتا ہے کہ اگر میں نے کوئی ایسا کام کر دیا جو وہ ناراض ہو گئے تو یہ بہت بڑی میرے اوپر ایک بڑا داغ ہوگا میرے اوپر کہ میں اپنے محسن کے ساتھ ایسا کام کروں. تو یہ معنی تقویٰ, اللہ تبارک وتعالیٰ سے تقویٰ کا یعنی ڈر یہ ہے کہ جس مالک نے مجھے پیدا کیا, جس نے مجھے بڑا کیا, جس نے مجھے صحت عطا فرمائی, جس نے مجھے کھانے کو رزق عطا فرمایا, جس نے پہننے کو کپڑے عطا فرمائے, جس نے میرے اوپر اپنی نعمتیں نچھاور کیں, اس کی مرضی کے خلاف میں کوئی کام کروں, اس نے مجھے آنکھ دی ہے. یہ آنکھ ایسی چیز ہے کہ مفت مل گئی ہمیں, نہ ہمیں اس کے لیے کوئی پیسے خرچ کرنے پڑے, نہ ہمیں کوئی محنت کرنی پڑی, اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی, اور اس کے نتیجے میں ہم ساری دنیا کے لوگوں کو دیکھتے ہیں, اچھے مناظر دیکھتے ہیں, ایسے مناظر دیکھتے ہیں جو دل کو خوش کرنے والے ہیں, قدر نہیں ہوتی ہمیں ساری زندگی اس واسطے کہ مفت ملی ہوئی ہے. اگر خدا نہ خواستہ کسی آدمی کی بصارت دیکھنے کی طاقت زائل ہونے لگے تو آپ سوچو کہ وہ اس کا کیا حال ہوگا. وہ اگر یہ چاہے گا کہ میں اپنی ساری دولت لٹا دوں لیکن کسی طرح میری بینائی واپس آ جائے, اتنی بڑی نعمت. اور جو لوگ جانتے ہیں علم الابدان کو, وہ اس کی اگر اس کی حقیقت دیکھی جائے, چھوٹا سا ہی آنکھ ہے, اس کے اندر کیا کچھ اللہ تبارک و تعالی نے نظام بنایا ہوا ہے کہ اس آنکھ کو چھپانے کو ضرب اگر اس پر لگے تو انسان کی بینائی جاتی رہے, تو اس کے لیے محافظ پیدا کر دیے ہیں. یہ محافظ ہے, یہ ہڈیاں اس کی حفاظت کر رہی ہیں. کیا اگر چوٹ لگے گی تو پہلے ان ہڈیوں پہ لگے گی, آنکھ پہ نہیں جائے گی. اور اگر آنکھ کے اوپر کوئی اندر بھی چلا جائے تو یہ جو پلکیں رکھی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے گرد و غبار کو صاف کرنے کے لیے, حسن بھی ہے آنکھ کا اور اس کو محفوظ رکھنے کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ بنایا ہے. کہ میں چنانچہ جب اگر فرض کرو یہ پلکیں ختم ہو جائیں تو بینائی میں بھی نقص آ جاتا ہے اور وہ روک بھی نہیں کر سکتی کسی ذرات کے اندر جانے سے. تو ایسی جگہ اس کو بنایا اور پھر اس کے اندر یہ نظام رکھا کہ خود کار نظام ہے, آٹومیٹک, کہ جب آدمی اگر فرض کرو دن کی روشنی میں ہے یا کسی بھی روشنی میں, تو اس وقت جو آنکھ ہے وہ نسبتاً پھیلتی ہے, اور اگر اندھیرے میں جائے تو سکڑتی ہے. سکڑنے کے نتیجہ یہ ہے کہ اندھیرے میں تھوڑی دیر تک کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا, تھوڑی دیر کے بعد پھر کچھ نہ کچھ نظر آنے لگتا ہے, وہ اس عمل کا نتیجہ. تو مجھے ایک ڈاکٹر نے بتایا تھا, جو آنکھ کے ڈاکٹر ہیں, کہ آنکھ کی امراض کے بھی 11 قسمیں ہیں اسپیشلسٹوں کی. کوئی کرنیا کا اسپیشلسٹ ہے, کوئی اس کا پردے کا اسپیشلسٹ ہے, کوئی کسی چیز, 11 قسمیں ہیں جس کے اوپر اسپیشلائز کیا ہے لوگوں نے. اور یہ جو میں بتا رہا ہوں کہ آنکھ کے سکڑنے اور بند سکڑنے اور پھیلنے, پتلی کے پھیلنے اور سکڑنے کا جو عمل ہے, اس کے اندر جو اندر اللہ نے رگیں رکھی ہیں چھوٹی 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 چھوٹی, وہ اس عرصے پھیلنے اور سکڑنے میں 7 میل کا فاصلہ طے کرتی ہیں, 7 میل کا فاصلہ طے کرتی ہیں. یعنی وہ جو نظام ہے اس کے اندر چھوٹی 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 جو رگیں ہیں وہ پھیلتی ہیں یا سکڑتی ہیں, تو اس میں 7 میل. اللہ عالم, مجھے ایک ڈاکٹر نے یہ بتایا تھا. تو ہر لمحے جب آپ روشنی میں جائیں گے تو آنکھیں خود بخود 7 میل کا فاصلہ کر کے آپ کے مناسب فضا پیدا کر دیں گی. آپ کسی اندھیرے میں جائیں گے تو اتنا فاصلہ طے کر کے وہ آپ کے دیکھنے کے مناسب ماحول پیدا کر دیں گے. ایک آنکھ کی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ, کس لیے دی ہے؟ اس لیے دی ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جو بہترین مناظر رکھے ہیں ان کو دیکھو اور اس کے خلاقی پر غور کرو, میرے مالک کی خلاقی کے پر غور کرو کہ کس طرح اس نے یہ سارے نظام پیدا کیا ہے, کتنی خوبصورت چیزیں پیدا کی ہیں, اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر, اللہ تعالیٰ کی عظمت پر, اس کی قدرت پر, اس کا حکمت بالغہ پر ایمان لاؤ. اگر تم قرآن کو دیکھتے ہو تو اس دیکھنے کا ثواب, دیکھنے کا بھی ثواب ہے. اگر تلاوت بھی نہ کرے انسان, صرف کھول کے بیٹھ جائے, اور دیکھتا رہے قرآن شریف کو, تو اس دیکھنے کا بھی ثواب. حرم مسجد حرام میں جا کے بیٹھ جائے, نہ طواف کرے نہ کچھ کرے, لیکن بیت اللہ کو دیکھتا رہے, ثواب ہے. اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا, یہ ایک حدیث کے مطابق, ایک روایت کے مطابق ایک حج اور عمرے کا ثواب رکھتا ہے. والدین کو محبت سے دیکھ لینا یہ حج اور عمرے کا ثواب ہے. تو یہ نگاہ جو ہے پیدا کی گئی ہے, اپنی ضروریات پوری کرو, اللہ تعالیٰ کی خالقیت اور رازقیت کو دل میں بٹھاؤ اور اس کو صحیح معنی میں صحیح جگہ پر استعمال کرو. اب یہ دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت, اگر خدا نہ کرے چھن جائے تو آدمی لاکھوں کیا کروڑوں ختم خرچ کرنے کو تیار ہو جائے. اتنی آسانی سے دے دی اللہ تعالیٰ نے. اب اگر تم ان کی معصیت میں استعمال کرو اس کو, اس نعمت کو, اس کی نافرمانی میں استعمال کرو, اس نظر کو غلط استعمال کر کے, اور اس کو مثلا اپنی نفسانی خواہشات اور شہوت پورا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہو, تو یہ کتنی بڑی ناشکری کی بات ہے. تو جو تقویٰ یہ ہے کہ آدمی یہ دیکھے, ہر وقت اس کے دل میں یہ خلش پیدا ہو کہ میں اپنی آنکھ کا صحیح استعمال کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں, اور اگر غلط کر رہا ہوں تو مجھے ایک طرف تو عذاب کا بھی اندیشہ ہے, اور دوسری طرف عذاب بھی نہ دے صرف ناراض ہو جائے اللہ تبارک وتعالیٰ. اللہ تعالیٰ کی ناراضی یہ ایک مسلمان کے لیے, ایک صاحب ایمان کے لیے یہ قابل برداشت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ راضی ہو جائے, راضی نہ ہو, خود ناگوار ہو اس کو. آپ کو اگر کوئی شخص کوئی چیز دیتا ہے, ایک گاڑی دی آپ نے آپ کو کہ بھائی میں آپ کو آریتن دیتا ہوں اس کو استعمال کیا کرو, اب تم اس گاڑی کو اسی محسن کے خلاف کارروائیوں میں استعمال کرو, کتنی بڑی ناشکری. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں ہمیں دی ہیں, آنکھ دی, ناک دی, کس کس چیز کا تذکرہ کرے انسان. اگر ذرا کبھی غور کیا کرو, قرآن کریم دعوت دیتا ہے فی انفسکم افلا تبصرون, تم اپنے تمہارے جانوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کی آیات موجود ہیں, اس کی نشانیاں موجود ہیں کہ کس طرح تمہارا جسم پل رہا ہے, کون پال رہا ہے. تو اس پر غور کر کے یہ دیکھو کہ میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان نعمتوں کو اس کی رضا میں خرچ کر رہا ہوں یا اس کی رضا کے خلاف کر رہا ہوں. جس شخص کے دل میں یہ تقویٰ ہو, جس شخص کے دل میں یہ جذبہ ہو کہ میرا کوئی کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف نہ ہو, اس کا نام ہے متقی, وہ ہے تقویٰ والا. اب یہ چونکہ دل کا کام ہے, اس واسطے کوئی شخص کسی کے دل کو چیر کر نہیں دیکھ سکتا کہ بھائی اس میں کتنا تقویٰ ہے. خود کوئی شخص یہ کسی کے دل کو چیر کر اندر سے دیکھے کہ تقویٰ اس کے اندر ہے کہ نہیں ہے, اس کا فیصلہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرتے ہیں. لہذا اگر انسان کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے زیادہ فضیلت والا اور اللہ تعالیٰ کیا عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے بڑھ کر متقی ہو, یہ جب بیٹھ جائے دل میں تو کسی کی حقارت دل میں نہ آئے. یہ سارے جو دوسرے لوگوں کے ہم عیوب تلاش کرتے پھرتے ہیں اور ان کا تذکرہ کرتے ہیں, جن کا ذکر پیچھے سورہ حجرات میں آیا کہ مذاق اڑا رہے ہیں کسی کا, کسی کو برے نام سے یاد کر رہے ہیں, کسی کو تانے دے رہے ہیں, کسی کے تجسس میں پڑے ہوئے ہیں, کسی کی غیبت کر رہے ہیں. تو خدا کے بندو, جس شخص کی غیبت کر رہے ہو یا جس کا تم نے مذاق اڑایا ہے یا برے نام سے اس کو یاد کیا ہے, کیا پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس کا کیا مقام ہو. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ برے کاموں میں مبتلا ہے, تو اس برے کام کو بے شک برا سمجھو کہ یہ برا کام. ایک شخص ہے, فرض کرو کہ وہ چوری کرتا ہے, ڈاکہ ڈالتا ہے, شراب پیتا ہے، بے حیائی کے کام کرتا ہے، اس کے سارے کام تو قابل نفرت ہیں، لیکن کچھ پتہ نہیں کہ آخر میں جا کر اس کا کیا انجام ہوگا. پتہ ہے کسی کو؟ کتنی مثالیں ہیں کہ ایک شخص بہت سیاہ کار تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر بعد میں ہدایت دی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی کا تعلق مضبوط ہوا، اور خاتمہ ایمان اور عمل صالح پر ہوا. کتنی مثالیں. بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ جب کرم کا معاملہ فرماتے ہیں تو اس کو اس کا راستہ سیدھا کر دیتے ہیں. حضرت محمد ابن مسلمہ قعنبی رحمۃ اللہ علیہ جو محدث ہیں، امام بخاری کے بھی استاد ہیں، امام ترمذی کے بھی استاد ہیں، ابو داؤد کے بھی استاد ہیں، بڑے زبردست محدث. کسی زمانے میں یہ آوارہ قسم کے غنڈہ گردی کرنے والے لوگوں میں سے تھے، غنڈہ گردی کرتے پھرتے تھے، آوارگی تھی. اور جب آوارہ آدمی ہوتا ہے تو ہر قسم کے کام کرتا ہے. تو ایک مرتبہ حضرت شعبہ بن حجاج رحمۃ اللہ علیہ، جو امیر المومنین فی الحدیث جن کو کہا جاتا ہے کہ حدیث کے امیر المومنین ہیں، ان کا درس ہوا کرتا تھا حدیث کا. تو ایک مرتبہ وہ درس حدیث دے کر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے گھر جا رہے تھے. راستے میں حضرت شعبہ ابن حجاج، راستے میں وہ آدمی یہ مل گئے، محمد ابن مسلمہ قعنبی، بھنڈے کی شکل میں، اور آ کر باگ پکڑ لی گھوڑے کی اور کہا اب تم سارے دنیا کو حدیثیں سناتے ہو، مجھے حدیث سناؤ. یہاں کیا ایک محدث ہے، وہ جا رہا ہے گھوڑے پر تو بالکل غنڈہ گردی کے انداز میں، دادا گیری کے انداز میں وہ باگ پکڑی اور کہا کہ تم ساری دنیا کو حدیثیں سناتے ہو، مجھے بھی سناؤ. تو حضرت شعبہ نے کہا بھائی یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے حدیث سننے کا. نہیں نہیں سنانا پڑے گا، سناؤ مجھے کوئی حدیث. تو حضرت شعبہ نے ان کو حدیث سنا دی کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، یہ حدیث کہ جب تمہارے اندر حیا نہ رہے تو جو چاہو کرتے پھرو. بس یہ حدیث سننی تھی کہ دل پر چوٹ لگ گئی، ساری غنڈہ گردی چھوڑ دی اور اپنے سارے گناہوں سے تائب ہوئے اور جا کر ان کے درس حدیث میں ان کے استاد، ان کے شاگرد بنے، یہاں تک کہ اب امام بخاری کے استاد ہیں، امام ابو داؤد کے استاد ہیں، بڑے بڑے محدثین کے استاد. تو کچھ پتہ نہیں ہے، کسی آپ غنڈہ گردی کرتے ہوئے کسی آدمی کو دیکھو تو سوچو کہ بھئی یہ تو ایسے ہی غلیظ آدمی ہے، اور اس کے اوپر تہمت لگانا، اس کے اوپر اس کے بارے میں یہ سمجھ لے کہ میری عزت، میں زیادہ عزت مند ہوں کیونکہ میں نماز پڑھتا ہوں، میں آ کر اچھی اچھی تقریریں سنتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، اور یہ غنڈہ ہے. یہ تحقیر دل میں آ گئی تو یہیں سے تمہارے راستے کی لائن بدل گئی. یہ تاخیر جب بدل میں آ گئی، کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا خاتمہ کس طرح کریں گے. لہذا اس آدمی سے نفرت نہیں ہے، نفرت اس کے عمل سے ہے، نفرت اس کی بدکاری سے ہے، نفرت اس کے کیے ہوئے گناہ سے ہے، لیکن کسی انسان سے نہ کرو. کتنے ہیں جن کے حالات بدلے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دیکھنے میں بالکل ہی آدمی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، لیکن حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب اشعث مقبرا مدفوعا بالابواب. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بال پراگندہ اور دیکھنے میں بہت ہی میلے کچیلے نظر آ رہے ہیں، لوگوں کے دروازوں پر جائے تو لوگ دھکے دے کے نکال دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا اتنا مرتبہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے بھروسے پر وہ کوئی قسم کھا لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کو سچی کر دیتے ہیں. तो किसी को आप अपने दिल में ये समझो कि मैं इससे आला हूं, मैं इससे अफजल हूं, ये ख्याल है जो तकब्बुर पैदा करता है और अल्लाह के बंदों से नफरतें दिल में पैदा करता है। नफरत आदमी से नहीं है, नफरत उन अमाल से है, गुनाहों से है, कुफ्र से है, शिर्क से है, लेकिन इंसान से नफरत नहीं। पता नहीं इसका क्या अंजाम होने वाला है। तो जब ये तसव्वुर दिल में बैठ जाए तो इंशाल्लाह कभी तकब्बुर पैदा नहीं होगा। तकब्बुर इस तरह पैदा होता है कि आदमी दूसरे को बेहकीकत समझ रहा है, बेहैसियत समझ रहा है, उसकी जाहिरी हालत को देखकर ये सोच रहा है, तो दिल में तकब्बुर पैदा हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने ये जुमला फरमाया, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाही अतकाकुम। अब वो तकवा कितना है उसके अंदर, उसको कोई पैमाना नाप नहीं सकता, आप उसको समझ नहीं सकते। लिहाजा कभी अपनी बड़ाई दूसरों के ऊपर हरगिज तसव्वुर में न लाओ। बड़ाई तो सिर्फ एक ही जात की है, अल्लाह अकबर, वही सबसे बड़ा है। बाकी अपनी बड़ाई का तसव्वुर दिल में ना लाओ, और अगर लाओगे तो अलैहिज़ बिल्लाह हदीस में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अल किबरिया और रिदाई, बड़ाई तो मेरी चादर है, जो शख्स मेरी इस चादर में मुझसे झगड़ा करेगा उसकी गर्दन तोड़ दूंगा। लिहाजा तकब्बुर और किब्र से, अपनी बड़ाई से, दूसरे लोगों की तहकीर से हर कीमत पर बचने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से, अपनी रहमत से हमें इन गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला के हुजूर तकवा की दौलत अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। www.dasquran.com